السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کے نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان:
وزیراعظم نواز شریف اور فوج کے سربراہ کی اہم ملاقات. افغانستان میں سلامتی کی صورتحال اور اس کے پاکستان پر ممکنہ اثرات پر غور. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا:
ایک سعودی خاتون نے اپنی بھارتی خادمہ کا ہاتھ قلم کر دیا. بھارت کا سخت رد عمل. سعودی خاتون گرفتار. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، امن کے نوبل انعام کا اعلان کر دیا گیا ہے. سن 2015 کے لیے یہ انعام تیونس کے مذاکراتی گروپ کے نام کیا گیا ہے. اور لیبیا میں اتحادی حکومت کے قیام کی تجویز کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی نے اعلان کیا ہے. اور شام میں ایران کا ایک جرنل ہلاک ہو گیا ہے. امریکہ کے صدر باراک اوباما نے اپنی امیگریشن اصلاحات کا دفاع کیا ہے. اور اس سال حج کے دوران منا میں ہلاک ہونے والے حجاج کی تعداد 1399 ہو گئی ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. توقع ہے کہ وزیراعظم نواز شریف اپنے دورہ امریکہ میں صدر اوباما کو کابل اور طالبان کے درمیان بات چیت دوبارہ شروع کرانے کی پاکستان کی کوششوں سے آگاہ کریں گے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے پڑوسی ملک افغانستان میں سلامتی کی صورتحال سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا. فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے جمعے کو وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات کی، جس میں ملکی اندرونی اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. سرکاری بیان کے مطابق افغانستان میں سلامتی کی صورتحال اور اس کے پاکستان پر اثرات کے بارے میں بھی غور کیا گیا. واضح رہے کہ ایک روز قبل جنرل راحیل شریف کی زیر قیادت کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی افغانستان کی صورتحال، خاص طور پر دو طرفہ سرحد کی نگرانی سے متعلق امور پر غور کیا گیا. افغانستان میں سلامتی کی صورتحال کے بارے میں پاکستان کی قیادت تشویش کا اظہار کرتی رہی ہے. ادھر اطلاعات کے مطابق پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف رواں ماہ کے اواخر میں امریکہ کے سرکاری دورے کے موقع پر صدر باراک اوباما سے ملاقات میں افغانستان سے متعلق امور پر بھی بات چیت کریں گے. توقع ہے کہ وزیراعظم نواز شریف افغانستان میں امن و سلامتی سے متعلق پاکستان کے کردار کے بارے میں بھی امریکہ کے صدر کو آگاہ کریں گے. ادھر پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ نے کہا ہے کہ جب بھی پاکستان کی قیادت دیگر ممالک کے قائدین سے ملتی ہے تو علاقائی امور بشمول افغانستان پر بات چیت کی جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ حال ہی میں نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر وزیراعظم نواز شریف کی امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری سے ملاقات میں بھی افغانستان کے بارے میں بات چیت کی گئی. قاضی خلیل اللہ نے کہا کہ توقع ہے کہ رواں ماہ کے اواخر میں واشنگٹن کے دورے کے موقع پر بھی امریکہ کی قیادت سے اس معاملے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اگر افغان حکومت اور طالبان چاہیں تو پاکستان اب بھی امن و مصالحت میں کردار ادا کر سکتا ہے.
اس کے باوجود کہ افغانستان سائڈ سے جو ہے پاکستان کے خلاف بہت ساری اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ آتی رہی ہیں اور آ رہی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان تعاون جو ہے وہ بہت ضروری ہے افغانستان میں پیس اور سیکیورٹی کے لیے، جس کا فائدہ ان کو بھی ہوگا، ہمیں بھی ہوگا اور پورے ریجن کو بھی ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان نے انٹرا افغان ڈائیلاگ یا پیس اینڈ ریکنسیلیشن پروسیس کو سپورٹ کیا ہے. پہلا راؤنڈ ہم نے افغانس کے درمیان جو ٹاکس ہوئیں اس کو ہم نے یہاں پہ ہوسٹ کیا، اور اب بھی ہم جو ہے فیوچر میں اگر دونوں سائڈیں راضی ہوتی ہیں تو ہم ان کو اپنا تعاون فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں.
افغانستان کی حکومت کے نمائندوں اور طالبان کے درمیان براہ راست مذاکرات کا دوسرا دور بھی جولائی کے اواخر میں پاکستان میں ہی ہونا تھا، لیکن طالبان کے سربراہ ملا عمر کے انتقال کی خبر منظر عام پر آنے کی وجہ سے یہ عمل معطل کر دیا گیا. بعد میں ملا اختر منصور کے سربراہ بننے کے بعد افغان طالبان کے باہمی اختلافات اور اس دوران کابل سمیت افغانستان میں مہلک بم حملوں کی وجہ سے افغانستان کی حکومت بھی بات چیت کے عمل سے پیچھے ہٹ گئی. افغانستان میں حالیہ مہینوں میں طالبان کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے اور حال ہی میں طالبان نے افغانستان کے شمالی شہر قندوز پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن رواں ہفتے ہی افغان حکومت نے اعلان کیا کہ قندوز پر سرکاری فورسز کا مکمل کنٹرول بحال ہو چکا ہے۔ یاد رہے کہ رواں ہفتے ہی پاکستانی فوج کے ترجمان نے ایک بیان میں افغان میڈیا کے بعض حلقوں میں سامنے آنے والی ان خبروں کی سختی سے تردید کی تھی جن میں کہا گیا کہ قندوز پر حملے میں پاکستانی سیکیورٹی عہدیدار ملوث ہیں۔ فوج کے ترجمان کی طرف سے کہا گیا کہ اس طرح کے الزامات غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے اور حقیقی خطرے سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے رویے کو نہ دہرایا جائے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اسلام آباد میں آج $70 لاکھ کا ایک پروگرام شروع کیا گیا ہے جس کے تحت آئندہ 3 برسوں میں ملک بھر کے 12 ضلعوں سے 50,000 ایسی لڑکیوں کا حصول تعلیم کے لیے اندراج کیا جائے گا جن کو اسکولوں کی سہولت حاصل نہیں ہے۔ اس کی مزید تفصیل بتائیں گے اسلام آباد سے ناصر محمود۔
پاکستان میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ایک نئے منصوبے کا اعلان کیا گیا ہے جس کے تحت 3 سالوں کے دوران ملک بھر سے 12 مختلف اضلاع میں 50,000 لڑکیوں کو اسکول میں داخل کیا جائے گا۔ لڑکیوں کے حق حصول تعلیم کے پروگرام کا نفاذ مختلف غیر سرکاری اور سماجی تنظیموں کے ذریعے کیا جائے گا اور اس کے لیے $70 لاکھ کی رقم ملالا فنڈز انٹرسٹ سے فراہم کی جائے گی۔ یہ ٹرسٹ 2014 میں حکومت پاکستان اور اقوام متحدہ کے ادارہ برائے تعلیم، سائنس اور ثقافت یعنی یونیسکو نے مل کر شروع کیا تھا اور اس کا مقصد دور افتادہ علاقوں میں لڑکیوں کو تعلیم کی بہتر اور معیاری سہولت فراہم کرنا ہے۔ پاکستان میں تعلیم کا شعبہ مختلف مسائل کا شکار رہا ہے جس کی وجہ سے نہ صرف معیار تعلیم متاثر ہو رہا ہے بلکہ اسکولوں میں بچوں کے داخلے اور پھر تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنے سمیت اساتذہ کی حاضری کو یقینی بنانے میں دشواریوں کا سامنا رہا ہے۔ حکومت نے رواں سال ملک بھر میں داخلہ پروگرام شروع کیا تھا جس سے اس ضمن میں کسی حد تک بہتری دیکھی گئی، لیکن عالمی سطح پر تعلیم کے لیے وضع کردہ اہداف حاصل کرنے کے لیے ایٹمی صلاحیت کے حامل اس ملک کو ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ تعلیم کے لیے کام کرنے والی ایک موقر غیر سرکاری تنظیم الف اعلان کے ایک عہدیدار ڈاکٹر جواد اقبال نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ملک کے 146 اضلاع میں کیے گئے تعلیمی جائزے کے مطابق بہت سے علاقوں میں لڑکوں کی نسبت لڑکیوں کے اسکول میں داخلے کی شرح انتہائی کم ہے اور اس تناظر میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے شروع کیا جانے والا پروگرام خوش آئند ہے۔
لالا جو ہے ان کا تعلق سوات اور شانگلہ سے ہے، شانگلہ جو ہے یہ سوات کا بالکل ایڈجسنٹ ڈسٹرکٹ ہے۔ سر آپ کو حیرانی ہوگی کہ پورے شانگلہ میں لڑکیوں کا ایک بھی کالج نہیں ہے۔ شانگلہ جو ہے یہ پورے پاکستان میں لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے انتہائی پسترین درجے پہ ہے، نچلے ترین درجے پہ ہے۔ تو آئی مین ٹو سے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ پورے پاکستان کا ہے اور سب سے زیادہ سفر جو ہوتے ہیں وہ لڑکیاں ہوتی ہیں۔ تو اگر اس طرح کے ڈرائیو مطلب وہ لے کے آتے ہیں لڑکیوں کی انرولمنٹ کا تو یہ یقیناً خوش آئند ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ لڑکیوں کا تعلیمی سلسلہ جاری نہ رکھنے میں ایک بڑی وجہ مرد اساتذہ کی نسبت خواتین اساتذہ کی کم تعداد بھی ہے۔ ان کے بقول ایک اندازے کے مطابق اگر 60 لڑکوں کے لیے ایک استاد ہے تو دوسری طرف 90 لڑکیوں کے لیے ایک استانی ہے، جبکہ معیاری تعلیم کے لیے ضروری ہے کہ ایک استاد کے زیر نگرانی 40 بچے ہونے چاہیے۔ ڈاکٹر جواد کا کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ بچوں کو اسکولوں میں داخل کرنے کے علاوہ ایسے سنجیدہ اقدام پر بھی توجہ دے جس سے ان بچوں کا تعلیمی سلسلہ منقطع ہونے سے محفوظ رہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ایسوسیٹڈ پریس کے اعداد و شمار کے مطابق حج کے موقع پر منا کے نزدیک ہونے والی بھگدڑ میں ہلاکتوں کی تعداد 1400 سے تجاوز کر گئی ہے جو سعودی حکومت کی جانب سے بتائی گئی تعداد سے زیادہ ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے جلیل اختر نے۔
خبر سان ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس کی رپورٹ کے مطابق 24 ستمبر کو حج کے دوران منا میں بھگدڑ مچنے سے کم از کم 1453 حجاج ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ تعداد سعودی حکام کی جانب سے جاری کیے گئے سرکاری اعداد و شمار سے کہیں زیادہ ہے۔ سعودی حکومت کے مطابق منا میں 769 افراد ہلاک ہوئے اور اگر ایسوسیٹڈ پریس کے اعداد و شمار کو دیکھا جائے تو 684 مزید افراد بھی ہلاک ہوئے، جس کے بعد مجموعی تعداد 1453 بتائی گئی۔ ہلاک شدگان کی اس تعداد کا حساب 19 ملکوں کے حکام یا سرکاری ذرائع ابلاغ کی جانب سے بتائی گئی ہلاکتوں کی تعداد سے لگایا گیا ہے۔ یہ تعداد صرف ان حجاج کی ہے جو مکہ کے قریب منا کے واقعے میں ہلاک ہوئے۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ اگرچہ اس واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں مگر منا میں ہونے والے جانی نقصان کے بارے میں ان کے سرکاری اعداد و شمار درست ہیں، جن کے مطابق 769 افراد ہلاک جبکہ 934 زخمی ہوئے۔ اگر ان اعداد و شمار کی سعودی حکام کی طرف سے تصدیق کر دی گئی تو یہ تعداد 1990 میں سعودی عرب میں منا کے مقام پر بھگدڑ مچنے سے ہونے والی 1426 ہلاکتوں سے بھی زیادہ ہوگی۔ ایسوسیٹڈ پریس کے اعداد و شمار کے مطابق بھگدڑ سے سب سے زیادہ ہلاکتیں ایران کے حجاج کی تھیں، جن کی تعداد 465 بتائی گئی، جبکہ مصر کے 148، انڈونیشیا کے 120، بھارت کے 101 اور پاکستان کے 89 شہری شامل ہیں۔ منا بھگدڑ کے بعد اب بھی سینکڑوں افراد لاپتہ ہیں، جس سے مرنے والوں کی حتمی تعداد کے بارے میں سوالات باقی ہیں۔ ادھر فرانسیسی خبر سائے ادارے AFP نے بھی منا میں ہلاکتوں کی تعداد 1200 سے زائد بتائی ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سردار یوسف نے منا میں 89 پاکستانی شہریوں کی ہلاکتوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اب بھی 43 پاکستانی لاپتہ ہیں۔
سعودی حکام نے جس کی تصدیق کی ہے، باقاعدہ وہ تصدیق کر کے ہمیں بتاتے بھی ہیں، ہمارے لوگ روز ان کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں، تو وہ 48 جو ہے شہیدوں کی تصدیق ہوئی ہے، اور جن میں 41 جو ہیں وہ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے ذریعے جن کی اطلاع ملی ہے، 41 وہ ہیں، اور یہ فگر جو 89 کا ہے۔ اسی طریقے سے زخمی جو ہیں کل جو تھے وہ 47 تھے، جس میں 42 لوگ 42 جو ہیں وہ ڈسچارج ہو گئے ہیں، جو کہ مسنگ پرسن میں اس وقت تک جو ہیں یہ جو ٹوٹل ملا کر اس وقت 43 ہیں، اور جو ابھی تک مسنگ پرسن مل چکے ہیں 309 ہیں، 309 جو کہ مل چکے ہیں۔
سعودی عرب کے علاقائی حریف ایران نے اس واقعے کی ذمہ داری سعودی عرب کی بد انتظامی پر عائد کی ہے۔ ایران نے 5 روزہ حج کی منصوبہ بندی اور انتظامات کے لیے ایک خود مختار ادارے کے قیام کا مطالبہ کیا ہے، تاہم سعودی حکام نے ایران کے الزام کے جواب میں کہا تھا کہ اس معاملے کی مکمل تحقیقات کی جا رہی ہے اور ایران کو اس کے بارے میں سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امن کے لیے نوبیل انعام کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ تیونس کا ایک مذاکراتی گروپ سال سن 2015 کے لیے امن کے اس نوبیل انعام کا حقدار قرار پایا ہے۔ وائس آف امریکہ کے لیے یورپ کے لیے نامہ نگار لوئس ریمیرس کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
جمعے کے روز ناروے کے شہر اوسلو میں نوبیل کمیٹی کی چیئر پرسن کاسی کلمن فیوا نے انعام کا اعلان کیا۔
دی نارویجن نوبیل کمیٹی ہیز ڈیسائیڈڈ دیٹ نوبیل پیس
ناروے کی نوبیل انعام کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ سن 2015 کا نوبیل امن انعام تیونس کے مذاکرات کرنے والے 4 گروپوں کو دیا جائے گا، جنہوں نے تیونس میں سن 2011 میں انقلاب بہار کے دوران ملک میں کثیر الجہتی جمہوریت کے قیام کے لیے فیصلہ کن کردار ادا کیا تھا۔ اس گروپ میں تیونس لیبر یونینز، تیونس ہیومن رائٹس لیگ، تیونس آرڈر آف لائرز اور تیونس کنفیڈریشن آف انڈسٹری ٹریڈ اینڈ ہینڈی کرافٹ شامل ہیں۔ کلمن فیوا کا کہنا تھا کہ اس گروپ نے اس وقت ملک میں استحکام کی کوششیں کی جب تیونس خانہ جنگی کے دہانے پر پہنچ چکا تھا۔
It established an alternative, peaceful political process.
وہ کہہ رہی تھی کہ اس گروپ نے اس وقت جب یہ ملک خانہ جنگی کے دہانے پر پہنچ چکا تھا ایک متبادل پرامن سیاسی عمل پیش کیا۔ یہ الفاظ تھے نوبیل کمیٹی کی سربراہ کاسی کلمن فیوا کے۔ عرب اسپرنگ کے نام سے سن 2011 میں تیونس میں شروع ہونے والی عوامی تحریکوں نے مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے دیگر ملکوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تیونس میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور طویل عرصے سے اقتدار میں موجود صدر زین العابدین بن علی کو منصب صدارت چھوڑنے پر مجبور کیا۔ ان کو امید تھی کہ اس عمل سے ملک میں دہائیوں سے موجود بدعنوانی اور آمریت کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے ملکوں میں شروع ہونے والی تحریکوں میں سے تیونس کی عرب اسپرنگ ہی واحد کامیاب تحریک ٹھہری۔ مصر اور لیبیا سیاسی ہنگاموں میں الجھ گئے جبکہ شام میں خانہ جنگی کا آغاز ہو گیا۔ ایسے میں تیونس ہی وہ واحد ملک ہے جس میں تشدد سے پاک انتخابات کروائے گئے اور نتیجے میں ایک سیکولر سیاسی جماعت اقتدار میں آ گئی۔ لیکن یہ سوال بہرحال ابھی باقی ہے کہ ایسے میں یہ کامیابی قائم رہ سکے گی جبکہ ملک بدعنوانی کے خلاف جدوجہد کر رہا ہے، نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح 35% ہے اور انتہا پسندوں کی جانب سے ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں کو بھرتی کیا جا رہا ہے اور بھرتی کرنے والوں میں داعش بھی شامل ہے۔ امریکہ نے اس سال وہاں جمہوریت کے فروغ کے لیے سینکڑوں ملین اضافی ڈالرز دیے ہیں۔ نوبیل کمیٹی نے جمعے کے روز کہا ہے کہ وہ امید کرتے ہیں کہ تیونس باقی ملکوں کے لیے ایک مثال قائم کرے گا۔ اس سال 273 شخصیات نوبیل امن کے لیے زیر غور تھیں، جن میں رومن کیتھولک کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس اور جرمن چانسلر اینگلا مرکیل بھی شامل تھیں۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ایران کے پاسداران نے انقلاب نے جمعے کو ایک بیان میں بتایا ہے کہ ان کا ایک جنرل شام کے علاقے حلب میں ہلاک ہو گیا ہے. ادھر امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر نے کہا ہے کہ روس شام میں اپنی فوجی کارروائیوں کا رد عمل جلد محسوس کرنے لگے گا. اس رپورٹ کی تفصیلات شہناز نفیس سے.
ایران کی فوج کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ جنرل حسین حمدانی رواں ہفتے کے اوائل میں داعش کے ہاتھوں اس وقت ہلاک ہوئے جب وہ الیپو کے شمالی علاقے میں شامی فوجیوں کو تربیت دے رہے تھے. جمعے کے روز فرانسیسی جنگی جہازوں نے شام میں تازہ حملے کیے ہیں. دوسری جانب امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر نے کہا ہے کہ روس شام میں طویل فاصلے تک مار گرانے والے جن کروز میزائل کا استعمال کر رہا ہے اور جو شامی ہدفوں کی بجائے دوسرے مقامات پر گر رہے ہیں وہ اس کے اثرات جلد محسوس کرے گا.
This will have consequences for Russia itself, which is right
اس کے نتائج خود روس کے لیے ہوں گے جو خود اپنے ملک پر حملے سے خوفزدہ ہے. اور آنے والے دنوں میں میں یہ بھی توقع کرتا ہوں کہ شام میں ہونے والی ہلاکتوں کے اثرات روسیوں پر بھی ہوں گے. روس کی وزارت دفاع کا دعویٰ ہے کہ اس کے تمام میزائل حملوں کا ہدف داعش ہے اور وہ عام شہریوں کی ہلاکتوں کے بغیر اس گروپ کو نشانہ بنا رہا ہے. تاہم امریکی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ روس کے میزائل حملوں سے امریکی قیادت میں اتحاد کے ان ہتھیاروں اور عملے کو نقصان پہنچ رہا ہے جو داعش کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوششوں میں مصروف ہے. جمعرات کے روز امریکی وزیر دفاع جون کیری نے اپنے روسی ہم منصب سرگئی لیروف سے ٹیلی فون پر گفتگو کی اور انہیں امریکی تحفظات سے ایک دفعہ پھر آگاہ کیا. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے دونوں وزراء کی ٹیلی فون پر گفتگو کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا.
They also talked about the importance of moving forward on discussions and dialogue towards the goal of deconfliction, again to avoid mishaps and misunderstandings, particularly in the air.
انہوں نے کسی بھی ممکنہ تنازع سے بچنے کے لیے بات چیت اور مذاکرات کو آگے بڑھانے کی اہمیت پر گفتگو کی ہے تاکہ کسی ناگوار حادثات اور غلط فہمیوں سے بچا جا سکے، خاص طور پر فضا میں. اور امریکی وزیر خارجہ جون کیری نے شام میں سیاسی حل کے لیے کوششوں کو آگے بڑھانے کی اہمیت پر بھی بات چیت کی ہے. یہ الفاظ سے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کیربی کے. روس شامی صدر بشار الاسد کا مضبوط اتحادی ہے، تاہم صدر براک اوباما کا کہنا ہے کہ شام میں خانہ جنگی ختم ہونے کی صورت میں صدر بشار الاسد کا شام میں کوئی مستقبل نہیں. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
حکام نے جمعے کو کہا ہے کہ وسطی فلپائن میں ایک انتہائی سیکیورٹی والی جیل میں آگ لگنے سے 10 قیدی ہلاک ہو گئے ہیں. آگ سے جیل میں رہائشی عمارت بھی تباہ ہو گئی. ایک سرکاری ترجمان کا کہنا ہے کہ 2 سال کے دوران فلپائن کے لیٹی صوبے میں واقع اس جیل میں آتش زدگی کا یہ دوسرا واقعہ ہے. بیورو آف کریکشنرز کی ترجمان رابرٹو اولاگر نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آگ عمارت میں بجلی کے نظام میں نقائص کی وجہ سے لگی ہو جو 2013 کی آتش زدگی کے بعد تعمیر کی گئی تھی. انہوں نے کہا کہ ان کے پاس واقعے کی مزید تفصیلات موجود نہیں ہیں، مگر مینیلا سے ایک اعلی عہدیدار واقعی کی تحقیقات کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. تازہ ترین حملے میں ایک اسرائیلی فوجی سمیت 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. یہ حملہ جمعرات کے روز تل ابیب میں فوجی ہیڈ کوارٹر کے نزدیک کیا گیا. چھرا گھونپنے کے اس واقعے میں زخمی ہونے والے افراد ہسپتال میں زیر علاج ہیں. مشتبہ شخص کو، جسے پولیس نے فلسطینی کی حیثیت سے شناخت کیا، گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا. کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش میں وزیراعظم نتن یاہو نے 50 سال یا اس سے کم عمر کے افراد کے مشرقی یروشلم کے مقدس مقام کی زیارت پر دوبارہ پابندی عائد کر دی ہے. نتن یاہو نے اسرائیلی اور عرب سینئر سیاستدانوں پر بھی اس مقام پر جانے کی پابندی لگا دی ہے تاکہ اشتعال انگیزی نہ ہو. یروشلم کے پرانے شہر کے داخلی دروازے پر دھات کی شناخت کے آلے نصب کیے گئے ہیں. لیبیا کے قومی اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی نے شورش کے شکار اس ملک میں ایک نئی اتحادی حکومت بنانے کی تجویز کا اعلان کیا ہے جو 4 سال سے جاری بدامنی اور سیاسی بحران کے خاتمے کے لیے ایک کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے. سفیر برنارڈو لیون نے جمعے کو مراکش میں اس تجویز کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا ماننا ہے کہ یہ حکومت کامیاب ہو سکتی ہے۔ لیبیا کے عوام کو ملک بچانے کے لیے اس تاریخی موقع سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس مجوزہ منصوبے کے تحت طرابلس میں قائم پارلیمنٹ کے رکن فیض سراج کو وزیراعظم نامزد کیا گیا ہے۔ ان کے 3 نائبین ہوں گے اور 6 ارکان پر مشتمل ایک صدارتی کونسل قائم کی جائے گی۔ خبریں ختم ہوئیں۔ ایک ایسے وقت میں جبکہ ترکی نومبر میں ہونے والے عام انتخابات کی جانب بڑھ رہا ہے، بدھ کے روز منظر عام پر آنے والا رائے عامہ کا ایک جامع جائزہ یہ نشاندہی کرتا ہے کہ ملک کے عوام تنہائی محسوس کرتے ہیں اور وہ معیشت کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر فکر مند ہیں۔ استنبول سے وائس آف امریکہ کے ڈورین جونز نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ سروے سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ رائے عامہ کے مغربی نقطۂ نظر کی جانب جھکاؤ میں ایک بار پھر اضافہ ہو رہا ہے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ شہناز نفیس۔
صدر سلوا کیر کا کہنا ہے کہ جنوبی سوڈان کو 28 ریاستوں میں تقسیم کرنے سے قومی حکومت کے حجم میں کمی کرنے اور دیہی آبادی کو زیادہ وسائل فراہم کرنے میں مدد ملے گی، لیکن باغی لیڈر اور برطرف نائب صدر ریک مچھاڑ کہتے ہیں کہ امن معاہدے کی شرائط کے تحت جس پر اگست میں دستخط ہوئے تھے اور جن کا مقصد لگ بھگ 2 برس سے جاری رہنے والی لڑائیاں ختم کرنا تھا، یہ قدم اٹھانے سے پہلے صدر کو لازماً حزب اختلاف سے صلاح مشورہ کرنا چاہیے تھا۔ باغی لیڈر نے بدھ کے روز اس موضوع پر وائس آف امریکہ کے ایک پروگرام اسٹریٹ ٹاک افریقہ کی میزبان شکا سلی سے بات چیت کی۔ انہوں نے کہا،
We ourselves in SPLM, SPLA, declared 21 states and we tabled this at the negotiations. We wanted to resolve this matter.
خود ہم نے SPLM اور SPLA میں 21 ریاستوں کا اعلان کیا تھا اور اس چیز کو ہم مذاکرات کی میز پر لائے تھے۔ ہم یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس موقع پر میزبان نے ان سے پوچھا کہ کیا انہوں نے اس تجویز کو مسترد کر دیا تھا، تو ان کا جواب تھا کہ ہاں، انہوں نے اسے مسترد کر دیا تھا۔ حتیٰ کہ سالس کار بھی ان کے ساتھ تھے، پھر بھی انہوں نے اسے مسترد کیا تھا۔ اب ہمیں اس بات پر حیرانی ہے کہ 5 روز پہلے انہوں نے یہ اعلانیہ جاری کیا۔ یہ الفاظ تھے ریک مچھاڑ کے۔ جنوبی سوڈان کے لیے یورپی یونین کے وفد اور 3 ممالک یعنی ناروے، برطانیہ اور امریکہ صدر کیر پر یہ زور دے رہے ہیں کہ وہ نئی ریاستیں قائم کرنے سے پہلے ایک مستقل آئین بننے کا انتظار کریں۔ لیکن جوبا میں قائم سویڈ انسٹیٹیوٹ کے ایک سینئر تجزیہ کار زکریا ڈین کہتے ہیں کہ صدر کیر کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے الفاظ، آپ کے پاس جمہوریہ جنوبی سوڈان کی حکومت ہے جس کا ایک صدر اور ایک ایسی پارٹی ہے جو اس وقت اقتدار میں ہے، وہ اس ملک کے لیے فیصلے کر سکتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ جب تک عبوری حکومت قائم ہے، یہ کہنا بعید از قیاس ہے کہ اس معاملے میں صدر کو مسٹر مچار سے مشورہ کرنے کی ضرورت تھی۔ ایک اور تھنک ٹینک فریڈم ہاؤس میں افریقی امور کے سربراہ وہ کاسن پیٹروویچ کا کہنا ہے کہ بحث مباحثے اور تکرار کی موجودہ صورتحال محض پریشانی اور گھبراہٹ کا مظہر ہے۔
I would say at any different point in the future decentralization would make sense for South Sudan and splitting
اور میں یہ کہوں گا کہ مستقبل میں کسی دوسرے موقع پر غیر مرکزیت کا جنوبی سوڈان کے لیے کوئی جواز ہو سکتا ہے اور ملک کو زیادہ انتظامی حصوں میں تقسیم کرنے کی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس موقع پر ہرگز نہیں۔ جنوبی سوڈان کے تنازع سے متعلق دونوں جماعتیں محض امن معاہدہ نہ کرنے کے جواز تلاش کر رہی ہیں۔ یہ الفاظ تھے مسٹر پیٹروویچ کے۔ امن معاہدے کی شرائط کے مطابق نومبر تک ایک عبوری حکومت کا قیام متوقع ہے۔ جنوبی سوڈان نے کئی عشروں کی خانہ جنگی کے بعد 2011 میں سوڈان سے آزادی حاصل کی تھی، لیکن دسمبر 2013 میں صدر کیر کے ہاتھوں اس وقت کے اپنے نائب صدر مچھاڑ کی برطرفی کے بعد پھر سے لڑائی پھوٹ پڑی۔ کونسل آن فارن ریلیشنز کے مطابق اس تنازع میں ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور 16 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ملک کے اندر نقل مکانی پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ اگست کے مہینے میں ہونے والے امن معاہدے کے باوجود جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے اور دونوں فریق ایک دوسرے پر فائر بندی کی خلاف ورزی کرنے کا الزام لگا رہے ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سجن رے جھوٹ مت بولو، خدا کے پاس جانا ہے۔
یہ گیت کس نے اور کیوں لکھا؟ تفصیلات سنتے ہیں فکر و فن۔
جانا ہے سجن رے جھوٹ مت بولو، خدا کے پاس جانا ہے۔ نہ ہاتھی ہے نہ گھوڑا ہے، وہاں پیدل ہی جانا ہے سجن رے جھوٹ۔
یہ اور اس طرح کے دیگر کئی سپر ہٹ گیت بالی ووڈ کے ایک مشہور نغمہ نگار شیلندر کے قلم سے نکلے ہیں۔ ایک بھارتی ویب سائٹ glamsham.com کے مطابق شیلندر کے گیت سیدھے ان کے دل سے نکلتے تھے اور سننے والوں کے دلوں میں گھر کر جاتے تھے۔
تمہارے محل چوبارے یہیں رہ جائیں گے سارے، تمہارے محل چوبارے۔
تیسری قسم کا یہ گیت اس کی زندہ مثال ہے۔ گلیم شیم کے مطابق جب اس فلم کے ہیرو راج کپور کی وجہ سے فلم تاخیر کا شکار تھی تو فلم پروڈیوسر شیلندر نے اس وقت یہ گیت لکھا۔ ان کے بیٹے شیلی شیلندر نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ جب ان کے والد یہ فلم پروڈیوس کر رہے تھے تو راج کپور میرا نام جوکر کی عکس بندی میں مصروف تھے اور باوجود کوشش کے وقت نہیں نکال پا رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میرے والد نے سخت ذہنی دباؤ میں خود کو کمرے میں بند کر لیا اور یہ گیت لکھا۔
بھلا کیجئے بھلا ہوگا، برا کیجئے برا ہوگا، بھلا کیجئے بھلا ہوگا، برا کیجئے برا ہوگا، وہی لکھ لکھ کے کیا ہوگا، وہی لکھ لکھ کے کیا ہوگا، یہی سب کچھ چکانا ہے۔
مسٹر شیلندر راولپنڈی میں سن 1921 کو پیدا ہوئے اور سن 1947 میں وہ ممبئی چلے آئے اور مشاعروں میں شرکت کے دوران راج کپور کی توجہ ان کی جانب مبذول ہوئی۔ راج کپور نے انہیں فلموں کے لیے گیت لکھنے کے لیے کہا۔ شیلندر نے برسات کے لیے سب سے پہلے یہ دونوں گیت لکھے۔
برسات میں، برسات میں ہم سے ملے تم سجن، تم سے ملے ہم برسات میں، برسات میں ہم سے ملے تم سجن، تم سے ملے ہم برسات میں۔
پتلی کمر ہے ترچی نظر ہے، پتلی کمر ہے ترچی نظر۔
اس کے بعد شیلندر نے راج کپور اور شنکر جے کشن کے ساتھ مل کر فلمی صنعت کو کئی سپر ہٹ گیت دیے۔ سن 1951 میں آوارا فلم کا یہ گیت بے حد مقبول ہوا۔
آوارا ہوں آوارا ہوں، یا گردش میں ہوں آسمان کا تارا ہوں، آوارا ہوں۔
ان کے کچھ معروف گیت یہ ہیں۔
یہ میرا دیوانہ پن ہے یا محبت کا سرو، نہ پہچانے تو ہے یہ تیری نظروں۔ رمیا وستا ویا، رمیا وستا ویا، رمیا وستا ویا، رمیا وستا ویا،
میں نے دل تجھ کو دیا، میں نے دل تجھ کو دیا، او رمیا وستا ویا، رمیا وستا ویا۔ مڑ مڑ کے نہ دیکھ، مڑ مڑ کے، مڑ مڑ کے نہ دیکھ، مڑ مڑ کے، مڑ مڑ کے نہ دیکھ، مڑ مڑ کے۔
میرا جوتا ہے جاپانی یہ پتلون انگلستانی، سر پہ لال ٹوپی روسی پھر بھی دل ہے ہندوستانی، میرا جوتا ہے
آج پھر جینے کی تمنا ہے، آج پھر مرنے کا ارادہ ہے، آج پھر جینے کی تمنا ہے، آج پھر مرنے کا ارادہ ہے۔
گاتا رہے دوست، نہ رہا پیار، پیار نہ رہا، زندگی ہمیں تیرا اعتبار
इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूँ सादिया असद।
पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7:30, भारत में 8 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10:30 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ। सामिन, जैसा कि आप जानते हैं, लाहौर में हलका NA 122 के दोबारा इंतखाब के सिलसिले में इंतखाबी मुहिम जोरों पर है और दोनों मुकाबिल जमातों के दरमियान जबरदस्त कशमकश देखने में आ रही है। सूरत हाल क्या है, ये तफसीलात जानने के लिए चलते हैं लाहौर, जहां हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं अफजल रहमान। जनाब, फरमाइएगा क्या सूरत हाल है।
सूरत हाल ये है कि लाहौर NA 122 और NA 144 के इंतखाबात के लिए जारी इंतखाबी सरगर्मियों के आखिरी रोज जो गहमा गहमी है वो उरूज पर है। लाहौर में इंतखाब ऐसा मालूम हो रहा है कि हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून और हिजब मुखालिफ की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान अपनी अपनी कबूलियत साबित करने का जैसे कोई फाइनल हो रहा है। जुमे रोज तहरीक इंसाफ यहाँ इंतखाबी जलसा कर रही है जेल रोड पर, जिस पार्टी के चेयरमैन इमरान खान करेंगे। उस वक्त वहाँ मैदान सज गया हुआ है और इमरान खान वहाँ तशरीफ फरमा है, लेकिन जलसा जो है अभी इसमें कुछ वक्त है, उनकी तकरीर है, मुमकिन है 1 घंटे बाद की तकरीर हो। जबकि समनाबाद के इलाके में हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून ने वहाँ डूंगी ग्राउंड में अपना जलसा सजाया हुआ है। यहाँ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज तकरीर करने वाले हैं। हल्का NA 122 का पूरा इलाका बैनरों और पोस्टरों से भरा हुआ है। कई रोज से मुस्लिम लीग नून और PTI की टोलियां घर घर जाकर वोट मांगती रही हैं। हफ्ते भर से जलसे जुलूस भी हो रहे हैं, जबकि हुकूमत पंजाब के लिए सिक्योरिटी फ्राहम करना एक चैलेंज बना हुआ है। पुलिस हुकाम ने बताया है कि उन्होंने जुमे को ये जो दोनों जलसे हैं उसके लिए 2,500 अहलकार तैनात किए हुए हैं। स्नाइपर ऊंची बिल्डिंगों पर हैं, वहां पर कमांडो भी मौजूद हैं और 11 अक्टूबर को यानी पोलिंग वाले दिन के लिए तकरीबन 500 के करीब पोलिंग स्टेशनों पर सिक्योरिटी के लिए 10,000 के करीब एहलकार तैनात करने का हुक्म जारी हुआ है। आर्मी और रेंजर्स की तैनाती इनके अलावा होगी। ताजा तरीन जो राय आमा के अंदाजे जारी हुए हैं उनके मुताबिक हुक्मरान जमात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर दोनों इंतखाबी हलकों में अब भी बदतरी हासिल है। ताजा सर्वे से ये मालूम जरूर होता है कि गुज़श्ता सर्वे के नस्बत तहरीक इंसाफ की पोजीशन बेहतर होती दिखाई दे रही है। इस इंतखाबी मुहिम के पस मंजर में PTI और PML कायदा जो है वो अपने इंतहाई तल्ख बयान एक दूसरे के खिलाफ सुनने आ रहे हैं। जुमेरात को लाहौर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में PTI के चेयरमैन फिर शरीफ पर कुरप्शन का इल्जाम आयद किया। इस पहले उकाड़ा के जलसे में वो पाकिस्तान का कुरप्शन लीडर वजीर आजम को कह चुके थे, जिसके जवाब में वेद रशीद वजीर इतला उन्होंने PTI के चेयरमैन तरीके इंसाफ पर कहा कि वो दूर यहूदियों से ऑर्डर लेकर पाकिस्तान में हुरियत का तख्त उलट कर उलटने और तरी का इल्जाम देने, इस किस्म के जो बयान है एक दूसरे के खिलाफ आ रहे हैं। जुमे को इमरान खान ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और शेखपुरा में वजीर आजम ने भी वास्तव तौर पर इमरान खान को मुखातिब कर कहा है कि खेल का मैदान छोड़े और संजीव हों। इस किस्म की सूरत यहाँ सियासी मुनसरीन कहते हैं अपनी गहमा के सरगर्मी और तल्ख बयानबाजी से भरपूर जिमनी इंतखाबी मार्च में उनको कम से कम कोई मिसाल मिलती है।
बहुत शुक्रिया अफजल रहमान, लाहौर से हमारे नुमाइंदे सियासी सरगर्मियों के बारे में मुफसल तफसील आपको दे रहे थे। और जुमे के रोज शेखपुरा के नजदीक एक गैस से बिजली पैदा करने वाले पावर प्लांट का संग बुनियाद वजीर आजम नवाज शरीफ ने रखा है। इसकी तफसीलात के साथ लाहौर से अफजल रहमान ने यह रिपोर्ट रवाना की है।
جمعے کے روز شیخوپورہ کے نزدیک گیس سے بجلی پیدا کرنے والے 1180 میگا واٹ کے پاور پلانٹ کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ حکومت توانائی کے کئی منصوبوں پر کام کر رہی ہے اور 2017 اور 2018 تک پاکستان میں بجلی کی کمی ختم کر دی جائے گی۔
پاکستان کی تاریخ میں کم ترین سطح پر ہے مہنگائی، اور پھر ماشاءاللہ پاکستان کی ریٹنگ جو ہے وہ بھی نیگیٹو سے پازیٹو ہو چکی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، دنیا تسلیم کر رہی ہے، یہ دنیا تسلیم کرتی ہے۔ اور آپ بھی انٹرنیشنل نیوز دیکھتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، رسالے پڑھتے ہیں، آپ اپنا انٹرنیٹ کو بھی آپ دیکھتے ہیں، جو انٹرسٹ ریٹ ہے پاکستان کے اندر وہ بھی بہت کم ہو چکا ہے، تاکہ اس سے فائدہ اٹھائیں ہمارے جو سرمایہ کار ہیں، آئیں آگے کہ انڈسٹری لگائیں آ کے۔
اپنی تقریر میں وزیر اعظم نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پر بھی تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ بجلی کے بل کنٹینر پر جلائے جانے سے بجلی نہیں آتی، اور یہ کہ وہ اب کھیل کود سے باہر نکلیں اور گالیاں دینا چھوڑ دیں۔ ان کا اشارہ عمران خان کے اس حالیہ بیان کی طرف تھا جس میں انہوں نے وزیر اعظم کو کرپٹ ترین سیاستدان کہا تھا۔ اس کے جواب میں وزیر اطلاعات نے عمران خان پر ہندو اور یہودی لابیوں سے مدد لے کر ملک سے غداری کا الزام عائد کر دیا تھا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ وزیر اعظم خود بولتے نہیں، مگر برا بھلا کہنے کے لیے کچھ لوگ رکھے ہوئے ہیں۔ تاہم جمعے کو بھیکی پاور پروجیکٹ کے سنگ بنیاد کے موقع پر اپنی تقریر میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ وہ گالیاں سن کر بھی دعائیں دیتے ہیں۔ بھیکی پاور پروجیکٹ کی تعمیر میں امریکی کمپنی جنرل الیکٹرک اور عوامی جمہوریہ چین کی ہربن الیکٹرک انٹرنیشنل بھی حصہ لے رہی ہیں، اور یہ منصوبہ 2017 کے آخر تک مکمل ہو جانے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد وفاقی حکومت پنجاب کے ضلع جھنگ میں حویلی بہادر شاہ کے مقام پر گیس سے 1200 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کا پلانٹ لگا رہی ہے۔ اسی طرح ایک اور گیس سے 1200 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کا پلانٹ ضلع قصور کے مقام بلوکی میں لگایا جا رہا ہے۔ مزید برآں ساہیوال میں 1320 میگا واٹ کے کول پاور پلانٹ کی تعمیر جاری ہے، اور پورٹ قاسم پر بھی 1320 میگا واٹ بجلی کے پلانٹ پر کام ہو رہا ہے۔ توانائی کے شعبے میں اتنے منصوبوں کے باوجود حکومت پر نندی پور پاور پروجیکٹ اور قائد اعظم سولر پاور پروجیکٹ منصوبوں کے حوالے سے تنقید جاری ہے، اور حزب اختلاف نندی پور پاور پروجیکٹ میں حکومت پر بدعنوانی کے الزامات بھی عائد کر رہی ہے۔ اس تنقید کے جواب میں وزیر اعظم نے اس پاور پروجیکٹ کے آڈٹ کا حکم دے رکھا ہے۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
ایک 55 سالہ بھارتی خاتون کا ریاض میں اس کے آجر نے مبینہ طور پر ہاتھ کاٹ دیا ہے، جو وہاں گھریلو ملازمہ کی حیثیت سے کام کر رہی تھی۔ بھارت سے اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے وزیر خارجہ سشما سوراج نے ایک ٹویٹر پیغام میں اس حملے کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ نئی دہلی سے رپورٹ بھیجی ہے سہیل انجم نے۔
سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ایک خاتون نے مبینہ طور پر اپنی 55 سالہ بھارتی خادمہ کستوری منی رتنم کا دایاں ہاتھ قلم کر دیا۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق خادمہ نے پولیس میں مذکورہ خاتون کے ذریعے مبینہ ایذا رسانی کی شکایت کی تھی۔ وہ 29 ستمبر کو گھر سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی کہ سعودی خاتون نے غصے میں آ کر یہ انتہائی قدم اٹھایا۔ منی رتنم اس وقت اسپتال میں زیر علاج ہے اور اس کی حالت مستحکم ہے۔ اس واقعہ کی اطلاع منی رتنم کی بہن وجے کماری نے دی ہے، جو کہ تمل ناڈو میں چنئی کے قریب رہتی ہے۔ منی رتنم 3 ماہ قبل ریاض گئی تھی۔ بھارت نے اس واقعہ پر سخت رد عمل ظاہر کیا، اور وزیر خارجہ سشما سوراج نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اس واقعہ کا ذکر کیا اور اسے ناقابل قبول قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی خاتون کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ پریشان کن ہے۔ ہم نے اس معاملے کو سعودی حکام کے سامنے اٹھایا ہے۔ بھارتی سفارت خانہ متاثرہ کے رابطے میں ہے، اس نے سعودی خاتون کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ سعودی انتظامیہ کی جانب سے اس بارے میں تاحال کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا، البتہ سعودی پولیس نے مذکورہ خاتون کو گرفتار کر لیا ہے۔ اخبار ٹائمز آف انڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق وجے کماری نے بتایا کہ سفارت خانہ کی جانب سے اس معاملے کو اٹھائے جانے کے بعد خاتون کو گرفتار کیا گیا۔ ریاض سے موصولہ خبر کے مطابق یہ معاملہ پہلے ریاض کی اصحاب پولیس کو تحقیقات کے لیے سونپا گیا تھا، لیکن اس نے معاملے کی سنگینی کے پیش نظر اسے جنرل انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کے حوالے کر دیا۔ متاثرہ خاتون کو بھارت واپس لانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ نئی دہلی.
لیبیا کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی نے شورش کے شکار اس ملک میں ایک نئی اتحادی حکومت بنانے کی تجویز کا اعلان کیا ہے جو چار سال سے جاری بدامنی اور سیاسی بحران کے خاتمے کے لیے ایک کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے. سفیر برنارڈینو لیون نے جمعے کو مراکش میں اس تجویز کا اعلان کیا. ان کا کہنا تھا
کاریج دی لیبین پیپل ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ دی آپشنز ور ناٹ انفینیٹ دیٹ پرفیکشن می بی واز ناٹ.
وہ کہہ رہے ہیں کہ لیبیا کے عوام ملک بچانے کے لیے اس تاریخی موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں. ہم چاہتے ہیں کہ لیبیا کے عوام یہ سمجھیں کہ ان کے پاس محدود مواقع ہیں اور کاملیت کا امکان نہیں ہے، لیکن ہمارے خیال میں انتہائی مناسب ناموں، سیاستدانوں اور شخصیات کی فہرست ہے جو ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے کام کریں گے. اس مجوزہ منصوبے کے تحت طرابلس میں قائم پارلیمنٹ کے رکن فیض سراج کو وزیراعظم نامزد کیا گیا ہے. ان کے تین نائبین ہوں گے اور چھ ارکان پر مشتمل ایک صدارتی کونسل قائم کی جائے گی، لیکن اس مجوزہ اتحادی حکومت کے قیام میں اب بھی رکاوٹیں حائل ہو سکتی ہیں. طرابلس اور مشرق لیبیا میں قائم حریف پارلیمان سے اس کی منظوری ضروری ہے، جبکہ طرفین کے ملیشیا گروپوں کو بھی اس پر اتفاق کرنا ہوگا. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے اس اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے لیبیا کے تمام سیاسی جماعتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر اس معاہدے کی توثیق کریں. اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو نے جمعے کے روز شہریوں سے کہا ہے کہ وہ انتہائی چوکس رہیں جبکہ پولیس تشدد اور دہشت گردی کی ایک نئی لہر کو روکنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے. نیتن یاہو نے ان فلسطینیوں کے خلاف سخت کاروائیوں کا عہد کیا جو اسرائیلیوں پر حملے کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ اسرائیلی اتحادیوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. نیتن یاہو نے کہا کہ اس تشدد کو ختم کرنے کا کوئی فوری حل نہیں ہے، لیکن انہوں نے کچھ شہریوں کی جرات کی تعریف کی. ان کا کہنا تھا
اسرائیلیم شپوالین باومتس لب بکور روح بنخشوت کدی لنترل ولخسل את המחבלים תוך כדי פעולה.
اسرائیلی وزیراعظم کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی جرات اور بہادری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. وہ پرسکون انداز میں اور ڈٹ کر دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے اور حالات معمول پر لانے کے لیے کوشاں ہیں، اور یہ غیر معمولی بہادری اور پیش رفت کا مطالبہ کرتا ہے. تازہ ترین حملے میں ایک اسرائیلی فوجی سمیت چار افراد ہلاک ہو گئے ہیں. یہ حملہ جمعرات کے روز تل ابیب میں فوجی ہیڈ کوارٹر کے نزدیک کیا گیا. چھرا گھونپنے کے اس واقعے میں زخمی ہونے والے افراد ہسپتال میں زیر علاج ہیں. مشتبہ شخص کو جسے پولیس نے فلسطینی کی حیثیت سے شناخت کیا گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا. کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش میں نیتن یاہو نے 50 سال یا اس سے کم عمر کے افراد کے مشرقی یروشلم کے مقدس مقام کی زیارت پر دوبارہ پابندی عائد کر دی ہے. نیتن یاہو نے اسرائیلی اور عرب سینئر سیاستدانوں پر بھی اس مقام پر جانے کی پابندی لگا دی ہے تاکہ اشتعال انگیزی نہ ہو. یروشلم کے پرانے شہر کے داخلی دروازے پر دھات کی شناخت کے آلے نصب کیے گئے ہیں. یروشلم کے ایک کاروباری مجاہد ابو تفاہا کا کہنا تھا مجاہد ابو تفاہا کہہ رہے ہیں اسرائیلی پولیس کہتی ہے کہ یہ میٹل ڈیٹیکٹر کسی بھی مشتبہ شخص کی شناخت کے لیے ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ چپے چپے پر فوج کھڑی ہے اور پوری سڑک پر 40-50 کیمرے نصب کیے گئے ہیں. یہ اسرائیل کی ناکامی ہے. امریکہ کے صدر براک اوباما ملک کی مغربی ریاستوں کے 4 روزہ دورے پر روانہ ہو رہے ہیں، جس دوران وہ ریاست اوریگان کے شہر روزنبرگ میں پچھلے ہفتے کی اندھندھن شوٹنگ کے شکار افراد کے اہل خانہ سے ملاقات کریں گے. اوباما ان 8 طالب علموں اور ایک انسٹرکٹر کے خاندان والوں سے ملیں گے جنہیں امکو کمیونٹی کالج میں پچھلی جمعرات کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا. حملہور کرسٹوفر ہارپر نے بعد میں خود کو گولی مار کر ہلاک کر لیا تھا. صدر اوباما نے اپنی امیگریشن اصلاحات کا بھی دفاع کیا ہے. جمعرات کے روز کانگریس کے ہسپانوی کاکس انسٹیٹیوٹ سے خطاب کرتے ہوئے اوباما نے ان ریپبلکن ارکان کی مذمت کی جو سابق امریکی ریپبلکن صدر جارج بش کا حوالہ دے رہے ہیں. صدر نے کہا
We cannot build a unified country, he said, by inciting people to anger or playing on anyone's fears or exploiting the issue of immigration.
بش کا کہنا تھا کہ ہم ایک متحدہ ملک تعمیر نہیں کر سکتے اگر ہم لوگوں کو غصہ دلاتے رہیں اور اپنے سیاسی مفادات کے لیے کسی کے خوف سے کھیلتے رہیں اور امیگریشن کے مسئلے کو بھڑکاتے رہیں. صدر اوباما نے کہا کہ یہ الفاظ صدر بش کے تھے، اب ذرا سوچئے کہ ہمارا ملک معاشی طور پر کتنا بہتر ہو جائے اگر ان کی جماعت کے باقی ارکان اس پیغام کو سمجھ لیں۔ یہ تھے صدر اوباما کے الفاظ۔ گزشتہ ہفتے اوریگن کمیونٹی کالج میں ہونے والی مہلک شوٹنگ کے واقعے کے بعد سینٹ میں ڈیموکریٹ پارٹی سے تعلق رکھنے والے ارکان پر پرتشدد واقعات میں اسلحے کے استعمال کے انسداد کے لیے قانون سازی کی تیاری کر رہے ہیں۔ جمعرات کے روز ایک اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈیموکریٹ پارٹی کے قائدین نے سلسلے میں ضابطوں کے نقص کو دور کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
پروگرام ہے سائنس اور ٹیکنالوجی، بہجت حاضر خدمت ہے۔ دنیا بھر میں ایسے لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے جنہیں گرد و غبار یا پھر دھول سے الرجی ہے۔ یہ الرجی عام طور پر ان چھوٹے چھوٹے کیڑوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جو بستر کی چادروں یا لحافوں میں پائے جاتے ہیں۔ پولینڈ کے سائنسدان کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسے کپڑے کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے جس میں یہ چھوٹے چھوٹے خوردبین کی مدد سے نظر آنے والے کیڑے پنپ ہی نہیں سکتے۔ وائس آف امریکہ کے جارج پوٹی کی رپورٹ کے مطابق ہم اس کے بارے میں سوچنا بھی پسند نہیں کرتے کہ ہمارے بستر میں ہزاروں کی تعداد میں 0.3 ملی میٹر کی مخلوق ملتی ہے جسے ہم ڈسٹ مائٹس کہتے ہیں۔ ایک اور بات جو ناگوار ہونے کی حد تک ناپسندیدہ ہے وہ یہ کہ ہم اپنے گھروں میں پائے جانے والے دھول اور گرد کے ذرات کے ساتھ ساتھ ایسے اجزاء کا بھی سامنا کرتے ہیں جن میں کچھ ایسے مادے موجود ہوتے ہیں جو معمولی سی شدید کھانسی یہاں تک کہ دمے کے مرض کی سی علامتیں پیدا کر سکتے ہیں۔ ڈسٹ مائٹس یا پھر گرد کے یہ منے کیڑے ایسے طاقتور ہوتے ہیں کہ ان سے چھٹکارا حاصل کرنا بے حد مشکل ہے، خاص طور پر بستر کی چادریں، کیونکہ اس کپڑے کی بنائی کی وجہ سے یہ کیڑے با آسانی ان میں رہنے لگتے ہیں۔ وڈز میڈیکل یونیورسٹی کی باربرا میخورس کا کہتی ہیں کہ یہاں ہمارے طریقہ کار کی وجہ سے یہ بات ممکن ہو گئی ہے کہ ہم ان ڈسٹ مائٹس یا پھر الرجی کا باعث بننے والے کیڑوں کی راہ روک سکیں، اور یہ ایک انتہائی انوکھا عمل ہے۔ الرجی کو روکنے والے بیشتر کپڑوں کے برعکس یہ نیا میٹیریل جسے پولینڈ کی وڈز یونیورسٹی نے تیار کیا ہے ان مائٹس کو روک دیتا ہے، لیکن ہوا اور نمی کا راستہ نہیں روکتا۔ اس طرح یہ چادریں زیادہ آرام دہ ہو جاتی ہیں۔ الرجی سے متاثرہ افراد جنہوں نے اس میٹیریل کو استعمال کیا ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان میں الرجی کی علامتیں 70% تک کم ہو گئی ہیں۔ باربرا میخوفسکا کہتی ہیں کہ الرجی سے متاثرہ ان افراد نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ بالآخر انہوں نے معمول کے مطابق اپنے بستر میں سونا شروع کر دیا ہے، کیونکہ پہلے انہیں سونے میں دقت ہوتی تھی اور مشکل پیش آتی تھی۔ وہ اپنے بستروں میں آرام نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان پر دمے کا غلبہ ہو جاتا تھا، سانس لینا دشوار ہوتا تھا اور ان کی آنکھوں سے پانی بہنے لگتا تھا، لیکن اب انہوں نے سونا شروع کر دیا ہے۔ تحقیقکار کہتے ہیں کہ جو نیا میٹیریل تیار کیا گیا ہے اسے بار بار دھونے سے الرجی پیدا کرنے والے مائٹس کی مزاحمت بھی کم نہیں ہوتی۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ مزید تجربہ کرنے سے اس میٹیریل کو بالآخر مارکیٹ میں لایا جا سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ الرجی سے متاثرہ افراد کو وہ یہ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اپنے مکانوں کو خشک رکھیں، فرش کو اکثر صاف کریں اور بستر کی چادروں کو گرم پانی سے دھوئیں۔ تو جناب، سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا سے آج بس اتنی ہی معلومات۔ بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
Assalamu alaikum viewers and welcome to Kahani Pakistani ka brand new episode with your host Aisha Gilani. Ek mela jo pichle 29 salon se Pakistaniyon ko America mein Pakistan celebrate karne ka mauka de raha hai. Itni ronak, itna rush, itne sare Pakistani ikatthe hue hue hain yahan, kyun? Kya wajah ho sakti hai? Main batati hu. Aur uska naam hai the 29th annual Pakistan Festival. یہاں اتنے سارے لوگ اس لیے جمع ہوئے ہوئے ہیں کہ اپنے پاکستانی ہونے کا فخر دکھا سکے، اتنا کہ اس ایونٹ کے لیے آل دی وے پاکستان سے بھی ہمارے مقبول فنکار آئے ہوئے ہیں۔ کیا آپ ملنا چاہیں گے؟ او ویل، وائی ڈنٹ یو سے سو؟ چلیں میں ملواتی ہوں۔ Somebody tell us what we do it right.
میرے ساتھ موجود ہیں عاصم اظہر ہو از لائک دی ٹین ایج سینسیشن ان پاکستان اینڈ امریکا. میں سو نائس رننگ ان ٹو یو. سو ہاؤ ڈڈ یو گیٹ انوالوڈ ود ٹوڈیز ایونٹ؟
ایکچولی اٹس اے ویری فنی اسٹوری. میرے جو والد صاحب ہیں وہ اس ایونٹ کو پچھلے 25 سال سے اٹینڈ کر رہے ہیں, اور میں ایز اے کڈ جب میں چھوٹا سا ہوتا تھا تو میں یہاں انجوائے کرنے آتا تھا, اینڈ دین ون آئی گاٹ ان ٹو میوزک تو ایونچولی انہوں نے مجھے کہا کہ یو وانٹ ٹو پرفارم ہیئر. میں نے کہا یہ تو میرے لیے آنر کی بات ہے کہ جس ایونٹ میں میں چھوٹے سے بچے کی طرح آتا تھا آئی گیٹ ٹو پرفارم ہیئر.
تو آج کل آپ پاکستان میں ہے نا؟
جی میں پاکستان میں ہوں, میں یہاں شوز کرنے کے لیے آیا ہوں اس سمر.
تو کیا کیا نئے پروجیکٹس چل رہے ہیں آپ کے؟ What can we expect from you next?
Oh, Coke Studio is coming out. I just did Coke Studio, so I'm really looking forward to that. Bahut excited hu for all of my fans and you know for all of the people that are not my fans, hoping them to convert into my fans. So Coke Studio is coming out, that's a big thing for me. I always dreamed about it and now to be on it, and abhi 2-3 hafte mein inshallah release hoga, so that's the big project right now.
Give it up for the heart of Pakistan.
I want everybody to jump with me. 1, 2, 3.
Everybody now.
Screaming like you just don't care. Screaming like you just don't care. Somebody tell us to do it.
Please stop here, huh? Please. GB Pakistan.
خوبصورت ایونٹ پہ آل دا وے پاکستان میں ہمارے سب سے بڑے فنکار یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. Do you know who that is? The one and only Ali Haider. موجود ہے ایک ایسا شخص جن کی کوئی انٹروڈکشن کی ضروری نہیں ہے, علی حیدر. I have been your fan for decades upon decades, اور آپ امریکہ میں آج ہیں. How did this happen?
میں یہاں پر پاکستان ڈے کے کافی سارے شوز کرنے کے لیے آیا تھا, اور واشنگٹن کے لیے آئی واز لوکنگ فارورڈ, کیونکہ بہت ہی بڑا اور بہت امیزنگ کراؤڈ ہوتا ہے یہاں. تو میں پورے ٹور پہ ہوں اور یہ سارے شوز جو ہیں وہ پاکستان ڈے سے ریلیٹڈ ہیں, تو کہیں ایز اے گیسٹ چلے جاتا ہوں, بلاتے تو جاتا ہوں, اچھا لگتا ہے.
سو یو ریپرزینٹ دی بیوٹی آف پاکستان. آپ امریکہ اور پاکستانیوں کو دکھا رہے ہیں دیٹ ہاؤ مچ بیوٹی اینڈ ٹیلنٹ دیئر از ان پاکستان. تو آپ کو کیا لگتا ہے, واٹ آر یور فیلنگز اباؤٹ بینگ اے پراؤڈ پاکستانی؟
دیکھیں جہاں پر بھی میں تو دنیا میں گیا ہوں, مجھے جو عزت جو مقام مجھے ملا ہے وہ میرے ملک کی وجہ سے ملا ہے, اور انفارچونیٹلی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں ہے کچھ ایسا, ایک پورشن ایسا ہے جو کہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے, پھر اس کی وجہ سے کبھی کبھی تکلیف ہوتی ہے باتیں سننے میں. لیکن میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ واقعی میں یہاں پہ کافی سال کے بعد آیا ہوں, کوئی 7-8 ایئرس کے بعد آیا ہوں میں ٹور کرنے کے لیے. تو یہاں میں نے دیکھا کہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ پاکستان سے محبت اور لگاؤ دیکھ کے اٹس اوور ویلمنگ, بہت اچھا لگتا ہے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور اپنے ملک سے پیار جذبہ دکھانے کے لیے آتے ہیں, تو دیٹ فیلز ریئلی نائس, بہت اچھا لگتا ہے.
تو یہ بھی آپ سے پوچھنا ضروری ہے کہ آپ یو سچ این اکمپلشڈ آرٹسٹ ماشاء اللہ, تو آپ جو دیکھ رہے ہیں جو نیا ٹیلنٹ پاکستان میں آ رہا ہے, آپ کے اس کے بارے میں کیا خیالات ہیں؟
دیکھیں جو نیا ٹیلنٹ ہے اس کے لیے ابھی صرف اور صرف انٹرنیٹ ہے, سوشل میڈیا ہے. باقی جو ایک دور میں جس طرح ہمارا ٹیلی ویژن بہت زیادہ میوزک کو پروموٹ کرتا تھا وہ انفارچونیٹلی نہیں ہے, بٹ دیٹ از اگین شفٹنگ ٹو اے بیٹر سائڈ, کیونکہ ہماری فلم بھی بہت اسٹرانگ ہو رہی ہے. تو اب وہ سارے لڑکے, وہ سارے سنگر, وہ سارے آرٹسٹ, بینڈس جو ٹیلنٹڈ ہیں ان کو موقع ملنے والا ہے بہت جلدی کہ وہ والا جو ایک چینل ہے اس کے تھرو بھی اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں.
اچھا, اور آپ کے نئے پروجیکٹس کیا چل رہے ہیں؟
میرے نئے پروجیکٹ, میں 2 فلمس کر رہا ہوں, بہت اچھے سبجیکٹ کی فلمز ہیں, تو وہ میری شروع ہو جائیں گی 2016 کے فیبری مارچ میں. اس سے پہلے میرا ٹور تقریباً 2.5 مہینے کا ہے, تو ابھی صرف 1 ہی مہینہ ہوا ہے, تو 1.5 مہینہ یہ لگے گا. دین آئی ایم رائٹنگ اے بک آلسو,
it's been years jab maine nahi gaya phir maine gaya so it's about that it's about my musical journey from leaving the music industry and then coming back the reasons and everything uske andar wo sara maine likha hai to wo bhi main abhi complete kar raha hu aur hopefully usko bhi main jaldi release karunga
You are extremely busy, लेकिन आपको बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला लास्टली कोई पैगाम हमारे पाकिस्तान में बैठे हुए व्यूअर्स के लिए
मैं प्यार और मोहब्बत रिस्पेक्ट इसी की हमेशा बात करता हूँ और आज भी यही कहूँगा कि जहाँ भी रहें जिसके साथ भी रहें कोई भी रंग नस्ल हो सबके साथ रिस्पेक्ट एवरीवन
थैंक यू सो मच
थैंक यू
मैं हूँ आपके होस्ट आयशा गिलानी साइनिंग ऑफ कहानी पाकिस्तानी
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ
مشرقی یوکرین میں علیحدگی پسندوں کے کنٹرول کے علاقے لوہانس میں خود ساختہ عہدیداروں نے بین الاقوامی قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے انسانی ہمدردی کی امداد کے لیے کام کرنے والے 11 بین الاقوامی اداروں میں سے 10 کو حکم دیا ہے کہ وہ یہ نوٹس جاری ہونے کے بعد 2 دن کے اندر اپنی سرگرمیاں ختم کر دیں اور علاقے سے چلے جائیں ان میں اقوام متحدہ کے کئی اداروں کے ساتھ ساتھ انسانی ہمدردی سے متعلق غیر سرکاری تنظیمیں مثلا فرانس کی ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز جمہوریہ چیک کی پیپل ان نیڈ اور بین الاقوامی امدادی کمیٹیاں شامل ہیں اب وہاں صرف بین الاقوامی ریڈ کراس کو اپنی سرگرمیاں دوبارہ شروع کرنے کی اجازت ہوگی لیکن وہ بھی صرف علیحدگی پسندوں کے تحریر کردہ ایک معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد روس کی جانب سے یوکرین کے جزیرہ نما کرائمیا کے غیر قانونی الحاق کے اقدام کے تسلسل میں علیحدگی پسندوں نے جنہیں روسی پشت پناہی حاصل تھی مشرقی یوکرین میں شورش برپا کی اور گزشتہ 17 مہینوں سے وہ یوکرین کی سرکاری فورسز سے لڑ رہے ہیں جو انہیں ڈوناباس سے نکالنے کی کوشش کر رہی ہے اس جنگ کے نتیجے میں اب تک تقریباً 8,000 افراد ہلاک اور 20,000 سے زیادہ اپنا گھر بار چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں جا چکے ہیں جن میں سے 14,00,000 افراد نے اندرون ملک نقل مکانی کی ہے اقوام متحدہ کے مطابق اس وقت یوکرین کے 50,00,000 باشندوں کو مدد کی ضرورت ہے خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جبکہ سردیوں کا موسم قریب آ رہا ہے لیکن پچھلے مہینے عائد کی جانے والی پابندیوں کے نتیجے میں ان میں سے تقریباً 30,00,000 افراد کو وہ امدادی سامان اور خدمات حاصل نہیں ہو سکیں جن کی انہیں ضرورت ہے انسانی ہمدردی سے متعلق 16,000 ٹن کی امداد کو ان تک پہنچنے سے روکا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 1.5 لاکھ افراد کو اپنے لیے مختص ماہانہ خوراک کے بغیر گزارا کرنا ہوگا جبکہ تقریباً 30,000 افراد عارضی پناہ گاہوں کے تعمیراتی سامان اور گھریلو استعمال کی ان اشیاء کی راہ تکتے رہ جائیں گے جن کی انہیں اشد ضرورت ہے خدشہ یہ ہے کہ 13,00,000 افراد کو پینے کا صاف پانی نہیں مل پائے گا اسی طرح اہم ادویات مثلاً انسولین اور ٹی بی کی ویکسینز دستیاب نہیں ہوں گی اور زندگی بچانے کی سرجری کے لیے درکار بے ہوشی کی دوا بھی دستیاب نہیں ہو سکے گی امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے ایک تحریری بیان میں کہا کہ اقوام متحدہ روسی پشت پناہی کے حامل علیحدگی پسندوں پر زور دیتا ہے کہ وہ انسانی ہمدردی کی امداد سے منسلک اداروں کو بلا روک ٹوک رسائی کی اجازت دے کر اور مسائل میں مبتلا تمام لوگوں کے لیے اشد ضروری امداد تک رسائی کو آسان بنا کر ان لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لانے کے لیے فوری اقدامات کریں جن کے بارے میں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں ان کی سب سے زیادہ فکر ہے روس اور ان علیحدگی پسندوں کو جن کی وہ پشت پناہی کرتا ہے منسک معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے اور انسانی ہمدردی سے متعلق بین الاقوامی اداروں کو یوکرین کے تمام علاقوں تک بلا روک ٹوک رسائی کی اجازت دینی چاہیے
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں پتہ ہے www.voanews.com/editorial
اور اب ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہو رہا ہے اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر لینس ریمکس. اور اب سے کچھ دیر بعد آپ پروگرام سنیں گے جہاں رنگ, اور اسے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں سیٹلائٹ ٹیلی ویژن پر اور وائس آف امریکہ کی اردو سروس میں سن بھی سکتے ہیں. خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اب اجازت دیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا, ہم تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے ایک گھنٹے کے بعد. اللہ حافظ.